بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام, ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں وجود بخشا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. اس سے پہلے اللہ نے طور کی, زیتون کی اور بلد امین مکہ مکرمہ کی قسمیں کھائی, اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں تیار کیا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوق پیدا کی جس کی تعداد سوائے رب ذوالجلال کے کوئی نہیں جانتا. آپ دیکھیں گے ہزاروں جاندار ہے, لاکھوں اور کروڑوں ان کے اقسام اور انواع ہے, اس میں حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں, اس میں جانور ہے, چوپائے ہیں, دو پائے ہیں, پرندے ہیں, درندے ہیں, چرندے ہیں, اتنی مخلوق ہے کہ انسان اگر تصور بھی کرے تو اپنے تصور میں بھی اس کو نہیں لا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ساری جو اربوں اور کھربوں کی تعداد میں مخلوق ہے, ان سب مخلوق میں ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں تیار کیا. کیا مطلب؟ کہ جیسا ڈھانچہ اور جیسا اسٹرکچر ہم نے انسان کا بنایا, ایسا کسی اور کا نہیں بنایا ہم. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان ہی ترقی کر رہا ہے. انسان کے علاوہ دنیا میں کسی اور مخلوق کو آپ ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. بندر بھی دیکھے انسان کی طرح محسوس ہوتا ہے, مگر بندر کو ترقی نہیں ملی. بندر نے کبھی گھر نہیں بنایا, بندر نے کبھی بلڈنگ نہیں بنائی, بندر نے کبھی گاڑی نہیں بنائی, بندر نے کبھی سیل فون نہیں بنایا, مگر انسان نے بنایا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیوں دوسرے سب نہیں بنا رہے؟ بعض ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے, بعض ایسے ہیں اللہ نے انہیں ڈیل ڈول دیا ہے, بعض ایسے ہیں اللہ نے انہیں سمجھ بھی دی ہے. اب دیکھتے ہیں کچھ پرندے بعض موسموں میں آسٹریلیا سے سفر کر کر ہندوستان آتے ہیں, جبکہ آسٹریلیا کہاں ہے؟ ہوائی جہاز سے جانا ہو تو 35 گھنٹے لگتے ہیں, اور وہاں سے وہ پرندوں کا جھونڈ کے جھونڈ ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ پرندے آسٹریلیا سے آئے. تو میں نے تحقیق کی کہ بھئی یہ پرندے آسٹریلیا سے یہاں کیوں آتے ہیں, تو کہا کہ جب وہاں موسم تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسا موسم ہو جاتا ہے, ایسی سخت گرمی ہوتی ہے جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی ہے, تو وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور ایسے جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر موسم ان کے لیے سوٹیبل ہو. تو ایسا موسم ان کو ہندوستان میں ملتا ہے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی گوگل نہیں ہوتا ہے, گوگل ارتھ نہیں ہوتا ہے, کوئی جی پی ایس نہیں ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, مگر وہ وہاں سے چلتے ہیں اور برابر اپنی جگہ پر آ کر پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک تحقیق آئی کہ جب وہ وہاں سے جھونڈ میں نکلتے ہیں تو وہ ہوائی جہاز کی شکل کے اندر میں ٹولہ بنا کر آتے ہیں. کیوں؟ تاکہ مسافت کو جلدی طے کر سکے. عجیب عجیب تحقیقات سامنے آئی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ساری سمجھ انہیں دی, مگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو کارنامے انسان انجام دیتا ہے وہ کارنامے اور کوئی نہیں انجام دیتا ہے. اس کی دو وجہ, ایک وجہ تو یہ کہ اللہ نے انسان کو عقل وافر عطا کی, جتنی سمجھ جتنی عقل اللہ نے انسان کو عطا کی اتنی زیادہ عقل کسی اور مخلوق کو نہیں ملی. دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ڈھانچے کو ایسا بنایا کہ وہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو آسانی سے کر سکتا ہے. دوسرے جانوروں کو دیکھو, ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے چیزوں کو نہیں کر سکتے, ان کے پاؤں ایسے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ ان کاموں کو نہیں کر سکتے, مگر انسان کی ہر چیز بڑی حیرت انگیز ہے. اسی کو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوین, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا. تو جو اسٹرکچر اللہ نے انسان کا بنایا ہے, ایک تو یہ وجہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دوسری وجہ یہ سخر علیکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ نے انسان کو انسان کے لیے روئے زمین آسمان کے نیچے جتنی چیزیں ہیں اور زمین پر اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. کیا مطلب؟ کہ انسان اگر تھوڑی سی محنت جد و جہد اور کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے کسی نہ کسی کارنامے کو انجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان کے اپنی محنت سے زیادہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی رحمت کا دخل ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے چیزوں کو اس طریقے سے بنایا. لہذا فرماتے ہیں کہ اتنا بہترین انسان اللہ نے بنایا, آخر اتنی بہترین مخلوق جس کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ہم نے بنی آدم کو آدم کی اولاد کو ہم نے مکرم اور معزز بنایا, کہ اللہ کی ساری مخلوق کا سردار اسے بنایا. تو آج ہمارے زمانے میں سائنس نے بڑی ترقی کی. سائنس کہاں گئی؟ کہا چاند پہ چلی گئی, چاند سے آگے سورج پر کمن ڈالنے کی کوششیں کر رہی ہے, دنیا پوری فضا کو مسخر کر رہی ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے سے دنیا میں کیا کیا تبدیلی نہیں آئی ہے. تو بے شمار تبدیلیاں دنیا کے اندر میں آ رہی ہے, مگر تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کے آنے کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے سے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے, انسانی معاشرے سے انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے. انسانی معاشرے میں چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کسی کو مار دینا یہ معیوب نہیں رہا, انسانی معاشرے میں کسی کا رسپیکٹ باقی نہیں رہا, کوئی نہ ماں باپ کا ادب باقی رہا معاشرے میں, نہ ٹیچر اور استاد اور پروفیسر کا ادب باقی رہا, نہ بڑوں کا ادب باقی رہا, نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت باقی رہی. تو تعجب ہوتا ہے کہ جب انسان نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انفارمیشن ایج سے ہم گزر رہے ہیں, معلومات کا دھماکہ ہمارے زمانے میں ہوا کہ فنگر ٹچ پر ہم جو چاہے معلومات سیکنڈوں کے اندر میں حاصل کر سکتے ہیں, ان سب چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان پہلے سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے, مگر انسان پہلے سے زیادہ بدتر نہیں بلکہ بدترین بن گیا. معلوم کیا ہوا؟ کہ صرف علم معلومات یہ انسان کے لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی نہیں ہے, انسان کو انسان بنانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے, اور وہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ یہ کہ انسان خود اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جانے. آج ہمارے یونیورسٹیوں میں, ہماری اسکولوں کے اندر میں, ہمارے اداروں میں اور ہماری میڈیا پر کیا بتایا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ کہا یہ دنیا خود بخود بن گئی. یہ انسان کیا ہوا؟ کہا ڈارون نے کہا کہ یہ بندر سے انسان بن گیا, یعنی جتنی رذیل مخلوق ہے سب کو ہمارے آبا و اجداد بنا دیا. کہا انسان کیسے بنا؟ کہا پہلے پانی بنا, پانی میں جرثومہ بنا, اس جرثومے سے میڈک بنا, اور میڈک سے آگے چلتے چلتے اس سے مگرمچھ بنا, مگرمچھ سے آگے چلتے چلتے کیا بنا؟ کتا بنا, بلی بنا, اور اس کے بعد بندر بنا, اور بندر سے انسان بن گیا. کوئی لوجک نہیں, مگر اس کو حقیقت مانا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایم بی اے کا ایک مسلمان اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا جس نے پورے ہندوستان میں ایم بی اے میں سیکنڈ رینج لایا. تو کسی हमारे मुतालिक ने मुझे मेरे पास मिलने के लिए भेजा, तो मेरी उससे बहस हुई, तो वो मुझे कहने लगा कि मौलाना ये आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इंसान बंदर से नहीं बना है। मैंने कहा मैं नहीं कहता हूं, मैं क्यों कहूंगा भाई, कुरान कहता है। कहा कुरान क्या कहता है? मैंने कहा कुरान कहता है वही قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, कि वो वक्त काबिल जिक्र है जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। तो मैंने कहा अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को हमने स्पेशल क्रिएशन से बनाया, तखलीक खसूसी से बनाया, ये बंदर से तरक्की याफ्ता इंसान नहीं है। ऐसा कर मैंने कुरान की आयतें और हदीसें उसको सुनाई। वो कहता है लेकिन मौलाना एक बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आता? कहा हजारों लाखों साइंसदान अपने तजुर्बात की रोशनी में ये बात बयान कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो हम इसका कैसे डिनाई कर सकते हैं और इसका कैसे इनकार कर सकते हैं? तो मैंने कहा ये हजारों लाखों साइंसदान आपके नजदीक ज्यादा अहम है या अल्लाह और अल्लाह की किताब ज्यादा अहम है? तो कहने लगे कि अल्लाह की किताब अहम तो है मगर फिर भी। मैं कहा मगर फिर भी क्या? मैंने कहा ये तो वो बनी इसराइल जैसा हो गया, समीअना व असीना, कि हमने सुन तो लिया मगर हम नाफरमानी करेंगे। जबकि इस उम्मत का लेबल तो ये दिया गया समीअना व अताना, कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ कहा हमने सुन लिया और हम पूरे पूरे तौर पर उसकी इताअत करेंगे। बहरहाल मैंने हजार कोशिश की, साइंटिफिक एतबार से भी उसको समझाया, मगर वो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि बचपन से लेकर बड़े होने तक, केजी से लेकर पीजी तक उसको यही पढ़ाया गया। और वो कहते हैं झूठ को इतना बोलो कि लोग झूठ को सच मानने पर मजबूर हो जावे। तो ये एक पूरा निजाम जब दुनिया के अंदर में मगरिब को और वेस्टर्न को अपना तसल्लुत हासिल हुआ, तो वो लोगों को दीन से दूर करना चाहते थे, मुसलमानों को और दुनिया के तमाम मजहब वालों को। तो उन्होंने ये थ्योरी इस्तेमाल की, उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया कि तालीम को इल्हाद का रंग दे दिया जाए, और जब तालीम ही बदल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि खुद ब खुद इंसान की फिक्र, इंसान का अकीदा, इंसान की सोच, ये सारी चीजें तब्दील हो जाएगी। और उनका एक ही मकसद कि इस तरीके से हम दुनिया के इंसानों को अपनी गुलाम बनाकर रख देवे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें यह समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बनाया, कैसा इंसान बनाया। वैसे अल्लाह की हर मखलूक अजीब है। आप शहद की मक्खी को ले लो, छोटी सी शहद की मक्खी होती है, इंसान क्या समझता है शहद की मक्खी है, जोर से मारो तो अभी मर जाएगी, इसमें क्या दम है। मगर जब साइंस ने उस पर रिसर्च किया कि कुरान कहता है वौहा रब्बुका इलन नहल यानी तखिदी मिनल जिबाली बुयूतम, तो कहा कि कुरान ने शहद की मक्खी का तस्किरा किया कि अल्लाह उसकी तरफ वही भेजता है, अल्लाह उसको समझ देता है, अल्लाह उसको डायरेक्शन बताता है, अल्लाह उसको गाइड करता है। क्या गाइड करता है? यानी तखिदी मिनल जिबाली बुयूता, कि तू पहाड़ों में जा, तू फूलों पर जा और वहां से रस को चूस कर ला। तो इन्होंने कहा कि जरा तहकीक करे ये शहद की मक्खी क्या है। तो उनको ताज्जुब हुआ कि शहद की मक्खी जो है उसकी तीन आंखें होती है जो छोटी छोटी होती है, और दूसरी दो आंखें, पांच आंखें होती है, और उसके साथ दूसरे तकरीबन 1000 से ज्यादा आदसे होते हैं। कहा जब वो उड़ती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ऐसी ऐसी जबरदस्त नजर अता फरमाई कि इंसान को जिन चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है वो शहद की मक्खी को उड़ते हुए नजर आ जाता है। जब वो किसी फूल के ऊपर से गुजरती है तो उसको नजर आ जाता है कि इस फूल के अंदर क्या है, मेरे काम की चीज है या नहीं। उसे जब उड़ते हुए नजर आता है कि मेरे काम की चीज है, वो उस पर उतरती है और उसको चूसती है और फिर अपना काम करना शुरू कर देती है। तो कहा कि देखो अल्लाह अकबर, छोटी सी आप देखेंगे मक्खी पर, मच्छर पर जो साइंटिफिक तहकीकात आई है, अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, कि हम दुनिया के और हर चीज के अंदर में हम तुम्हें अपनी निशानियां बताएंगे, वफी अनफुसिकुम, और खुद तुम्हारे अंदर अपनी निशानियां बताएंगे। अफला तुबसिरून, क्या उसके बाद भी तुम्हारी दिल की और बसीरत की और तुम्हारी समझ की आंखें नहीं खुलेगी, तुम्हारी अक्ल पर से पर्दे नहीं हटेंगे। तो फरमाते हैं कि एक छोटी सी मखलूक, उसके बाद इंसान पर रिसर्च शुरू हुआ कि अच्छा ये छोटी छोटी मखलूक इतनी हैरत अंगेज चीजें अपने अंदर रखती है, तो इंसान क्या है। اللہ اکبر. قرآن جو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کی باڈی اس کے سر سے لے کر اس کے پاؤں تک یہ کس سے بنتی ہے؟ جیسے یہ ہماری بلڈنگ بنی ہے, اس میں اینٹ, سیمنٹ, ریتی اور یہ ساری چیزیں بن کر, یہ کہا یہ بھی پورا اسٹرکچر اللہ نے اس پورے انسان کے بدن کو ایسے ہی بنایا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہا سب سے اہم چیز اس کے اندر میں ہوتے ہیں سیلز, خلیہ. ایک انسان میں کتنے سیلز ہوتے ہیں؟ 39 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. کتنے؟ 39 ٹریلین, یعنی 39 لاکھ کروڑ. 39 ٹریلین ایک انسان میں سیل ہوتے ہیں. آگے آپ سنیں, تعجب ہوگا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مظاہرہ, کہا کہ ان میں سے ہر سیل میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں, جس کو کروموسوم اور کروموسوم کہا جاتا ہے, ایک کے اندر میں, ایک خلیے کے اندر میں. اب اگر آپ 39 ٹریلین کو آپ اس کو ضرب دو, کتنے سے ضرب دو آپ, 46 سے ضرب دو, تو کہاں سے کہاں پہنچے گا؟ آپ کا کیلکولیٹر بھی کام نہیں کرے گا. اس کے بعد ہر کروموسوم کے اندر میں 2 ڈی این اے ہوتے ہیں, اور ہر ڈی این اے کے اندر میں ایک دھاگا ہوتا ہے جو 6 فٹ کا ہوتا ہے. ایک دھاگا ہوتا ہے جو کتنا ہوتا ہے؟ 6 فٹ کا. کہا ایک انسان کے بدن سے اگر اس دھاگے کو نکالا جائے اور دھاگے کو نکال کر اس کو لائن سے رکھا جائے تو اس کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ کہا اس کے لیے 60 ٹریلین کلومیٹر چاہیے. کتنا؟ 60 ٹریلین کلومیٹر. اگر ایک انسان سے نکلے ہوئے اس پورے دھاگے کو لپیٹ کر یہاں سے لے کر سورج تک لے جایا جائے تو 70 مرتبہ ایک انسان کے ڈی این اے سے نکلے ہوئے دھاگے سے 70 مرتبہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ گراؤنڈ لگایا جا سکتا ہے, یعنی ایک پورا گچھا بن سکتا ہے اس کا, کہا ایک انسان سے. اور کہا کہ انسان کے ایک ایک ڈی این اے کے اندر میں 300 گیگا بائٹ کی معلومات آ سکتی ہے. ایک کے اندر میں 300 گیگا بائٹ کی معلومات آ سکے. کہا ایک انسان کے ڈی این اے کی تفصیلات اگر لکھنے کے لیے بیٹھے تو 7 سمندر کا پانی روشنائی بنائی جائے اور پورے زمین کے درختوں سے قلم بنا دیے جاوے اور لکھنا شروع کیے جاوے تو ایک انسان کے ڈی این اے کی تفصیلات بھی لکھنا ناممکن ہو جائے. یہ ہے اللہ کی قدرت, ایسا انسان بنا. اب آج کی تعلیم, آج کی دنیا, آج کی سائنس جو اپنے کو سب سے ماڈرن اور سب سے بھاری کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کیوں بنا ہے؟ کہا انسان ایسے ہی بنا ہے, کچھ کام نہیں اس کا, اپنی مرضی سے جو چاہے کرے. جس کو ایک آدمی نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا, ایک مسلمان فلسفی, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سائنٹیفک ریسرچ کے بعد کانٹ نے دنیا کے اندر میں جو نظریاتی تبدیلی لائی, اس تبدیلی میں کیا ہے؟ کہا اس تبدیلی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام مذاہب کے نزدیک مین کائن تھا, وہ انسان مین کائن سے نکل کر ہیومن بینگ بن گیا. کہا کیا مطلب ہوتا ہے مین کائن سے نکل کر ہیومن بینگ بننے کا؟ کہا مین کائن سے ہیومن بینگ بننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اب تک کے انسان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انسان یہ کسی کے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے, مین کائن ہے, عبد ہے. مگر کانٹ نے جو تبدیلی دنیا کے اندر میں فلسفہ جدید کے ذریعے سے لائے, کہا اس نے یہ کہا کہ انسان عبد نہیں بلکہ انسان خود ہی اپنا خدا ہے, جس کو انسانیت کے نام پر دنیا کے اندر میں ضلالت اور پوری دنیا کو اس کی لپیٹ کے اندر میں لے لیا گیا اور سلو پوائزن کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو ایسا کر دیا گیا کہ آج ہمارے دل و دماغ سے اللہ کی اہمیت ختم ہو گئی, ایمان کی اہمیت باقی نہیں رہی. ایمان ہم دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, بس دنیا ملنی چاہیے, میرا جیب بھرنا چاہیے اور میرا پیٹ بھرنا چاہیے, میرا نام ہونا چاہیے, میری عزت ہونی چاہیے, لوگ میرے آگے پیچھے گھومنے چاہیے, اس کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر نوجوان کیسی کیسی ویڈیو بناتے ہیں, انسان حیا کو بھی حیا آ جاوے, یعنی شرم کو بھی شرم آ جائے, ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یوٹیوب پر دیکھیں, جہاں بھی جا کر آپ دیکھیں. تو یہ ساری تبدیلیاں معاشرے کے اندر میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس فلسفہ مغرب نے اور ویسٹرن کلچر نے ہمارے معاشرے میں ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر ایسا تسلط حاصل کیا کہ یہ ساری معلومات ہونے کے باوجود بھی हम सही माने में अपनी पैदा करने के मकसद को नहीं समझ सके। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानूतवी नव्वर अल्लाह मरकदहू को, अल्लाहु अकबर, 1876 में जब अंग्रेज इस मुल्क पर पूरे तौर पर मुसल्लत हो गए तो इन्होंने इलाहाबाद के इलाके के अंदर में एक प्रोग्राम रखा जिसका नाम रखा मेला खुदा शनाशी, यानी अल्लाह की मारिफत का मेला। और उसमें ऐलान किया कि हर मजहब के स्कॉलर और आलिम ये आकर यहां पर अपने मजहब का तारुफ कराए। हिंदू पंडित भी पहुंचे वहां, ईसाई भी पहुंचे, सब लोग पहुंचे। तो हजरत हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल देवबंद हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नवरल्लाहु मरकदहू से किसी ने कहा कि हजरत मुसलमानों की तरफ से भी हमको जाना चाहिए। तो हजरत ने कहा कि भाई ये वक्त का जिया है, खा मखा वक्त पास होगा, कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं हजरत, बहरहाल अगर कोई कमजोर चला गया उससे अच्छा ये है कि हमारे मजबूत प्रेजेंट हमारी प्रेजेंटी होनी चाहिए ताकि हमारे तरफ से एक सही मैगाम वहां पर जाए। अगर कोई कमजोर आदमी चला गया तो जाहिर सी बात है वैसे तो इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है, मगर जाहिरी एतबार से तो हमारे लिए शिकस्त होगी, इस्लाम की नहीं तो मुसलमानों की तो शिकस्त हो ही जाएगी। तो हजरत ने कहा ठीक है मैं सोचता हूं। हजरत की तबीयत सही नहीं थी लेकिन आप तैयार हो गए, आप तैयार हुए और वहां गए। तो जब सुना उन लोगों ने कि भाई मुसलमानों के बहुत बड़े स्कॉलर आए, तो वो वैसे ही उनकी परेशानी उनके तंबू में आग लगी कि अल्लाह मसला हो गया है, तो ये आदमी नहीं आना चाहिए, तो कोई और आता तो चल जाता। अब ये आगे पीछे होने लगे, सुबह में प्रोग्राम 10 बजे शुरू करना है, 11 बजे भी नहीं शुरू हुआ, 12 बजे भी नहीं शुरू हुआ, मुश्किल से 2 बजे सब पहुंचे। अब 2 बजे आए तो अब बहस शुरू हुई कि पहले कौन करे। हजरत ने कहा पहले आप करो, हम आखिर में करें। तो 2 घंटे तक यही बहस होती रही कि पहले कौन करे पहले कौन नहीं करे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से कहा कि नहीं आपको पहले करना। कहा हजरत कहा हम तो पहले आखिर में, हम जब भी बोला हम तैयार है। बहरहाल हजरत ने अपनी बात शुरू की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बहरहाल मुखलिस बंदे थे हमारे सब, कहा कि रात को जागकर अल्लाह से दुआएं मांगी, तहज्जुद में उठकर दुआएं मांगी, लोग गाड़ियों पर सवार होकर वहां गए और हजरत 4 किलोमीटर सफर कर 4 बजे से उठकर वहां पर गए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ऐसी बात कहलवा दे कि मैं इस्लाम के सरबुलंदी यहां पर साबित हो जाए। तो जाहिर सी बात है अल्लाह की मदद, वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हक के साथ नहीं होगी तो किसके साथ होगी। अब हजरत पहुंचे, हजरत ने शुरू किया तो हजरत ने सबसे पहले कहा कि भाई देखो मैं भी इंसान आप भी इंसान, तो सबसे पहला सवाल मेरे और आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, वो क्या कि हम क्यों यहां, वाई वी आर हेयर, क्या हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्यों आए भाई दुनिया में। कहा दीन व नसीहा, दीन नाम है नसीहत और खैरखाही का। कहा ये नसीहत मैं अपने आप को भी करूंगा और आपको भी करूंगा, मैं मेरी भी खैरखाही चाहता हूं और आपकी भी खैरखाही चाहता हूं। कहा कि हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए, उस जमाने में तो बड़ा मुश्किल था मजमे का जमा होना, लेकिन जमा हुए लोग। हजरत ने बात शुरू की और बात शुरू करते हुए कहा कि देखो दुनिया की सारी चीजों पर नजर करो, सूरज को देखो, चांद को देखो, जमीन को देखो, दरख्त को देखो, हवा को देखो, पानी को देखो, जितनी भी चीजों को देखोगे वो सारी के सारी चीजें इंसान के लिए मुफीद है, यानी सब इंसान के काम में है। पानी नहीं है तो इंसान जी सकता है नहीं जी सकता, हवा नहीं है तो इंसान जी सकता है नहीं जी सकता है, जमीन नहीं है तो इंसान जमीन यहां ठहर सकता है नहीं ठहर सकता है, दरख्त नहीं है तो इंसान जी सकता है नहीं। तो देखो सारी चीजें ये इंसान के लिए मुफीद है, मगर इंसान इनमें से किसी के लिए मुफीद नहीं। इंसान इनमें से किसी के लिए, क्या मतलब कि अगर इंसान ना हो तो सूरज को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चांद को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जमीन को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब तो इंसान के लिए है मगर इंसान इसके लिए नहीं है। तो फिर सवाल पैदा हो कि इंसान किसके लिए, तो कहा कि इंसान जब सबसे अलग है, यूनिक है, सबसे अलाहिदा है, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد بھی کوئی اور ہونا چاہیے. کہا وہ مقصد انسان کا کیا ہے؟ وہ مقصد انسان کا یہ کہ انسان کو خالق نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دوسری کسی چیز کے لیے انسان ہے ہی نہیں. اور حضرت نے اس تقریر کو ایسے ثابت کیا. دیکھو اللہ حکیم ہے کہ نہیں؟ سب کو پوچھا. اللہ سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ حکیم ہے تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو سکتا نہیں. اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی کام سے پیدا کیا گیا ہوگا, نکما اور بیکار تو نہیں پیدا کیا گیا ہوگا. کہا دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھو, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور غرض ہے. کوئی بھی چیز, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں. انسان بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے. اب یہاں پر آئے ہیں, آپ کو کوئی پوچھے مسجد میں آ کر کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں, تو آپ ایسا کہیں بس ایسے ہی آ گئے. ارے بھائی کچھ تو مقصد ہوگا. نہیں بھائی میں ایسے ہی آیا. تو سامنے والا کیا بڑھے گا؟ بڑا عقل بند ہے بھائی. ایک تو عقل مند ہوتا ہے اور ایک عقل بند ہوتا ہے. کہا کہ بھائی کچھ کام نہیں تھا, ابھی کیوں آئے یہاں پر؟ تو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے, یا تو اس میں جلب منفعت یعنی کوئی فائدہ ہوتا ہے, یا دفع مضرت کوئی نقصان کو دور کرنا ہوتا ہے. اب پورے انسان کا وجود اگر نکما اور بیکار اور بے سود ہو تو پھر یہ تو اللہ کے اوپر الزام آئے گا کہ اللہ نے بیکار انسان کو دنیا کے اندر میں پیدا کر دیا. کہا ان تمام اصول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے انسان کو پیدا کیا. کہا پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا, کیا؟ کہا یہ اللہ انسان کی عبادت کرے, اطاعت کرے, تو اللہ کو کیا فائدہ؟ ایک سوال کتنا تگڑا سوال ہے کہ بھئی میں اور ہم سب مل کر اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی عبادت کرے, تو اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت حجت الاسلام کو. حضرت نے کیسے سمجھایا؟ کہا کہ آپ بیمار ہو, آپ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاؤ اور ڈاکٹر اور حکیم سے کہو آپ کہ مجھے یہ بیماری ہے, وہ آپ کی بیماری کے لیے دوا لکھ کر دے وے, اور اس کے بعد آپ کو کہے کہ بھائی ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے, آئس کریم نہیں کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے. اگر آپ نے اس کی بات کو مانا تو کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا. اور اگر آپ نے نہیں مانا تو کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کا. حکیم کا کوئی فائدہ کوئی نقصان ہوگا؟ کہا نہیں. کہا ایسے ہی ہم عبادت کریں اطاعت کریں تو ہمارا فائدہ ہے, اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمارا نقصان ہے. اللہ کا کوئی فائدہ ہماری عبادت اور اطاعت سے وابستہ نہیں ہے. لہذا اس بنا پر کہا اس بات کو ہم سمجھے کہ ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے, اور وہ ہے اللہ کی اطاعت. جب تک کہ یہ دنیا انبیاء کی تعلیمات کے اوپر چلتی رہی, اس دنیا میں امن و امان رہا, اور جہاں پر یہ دنیا انبیاء کی تعلیمات سے, وحی سے, اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ہٹی, خدا پاک کی قسم دنیا کے تمام وسائل کے باوجود دنیا امن و امان سے عاری ہو گئی. اور دنیا میں امن و امان آ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. ایک امریکہ کے ایک آفیسر, ریٹائر آفیسر تھا جو بہت حساس ادارے میں کام کرتا تھا, انٹیلیجنس ادارے میں, وہ ریٹائر ہوا تو امریکہ نے اس کو ایک ٹاسک دیا کہ بھائی آپ کو ایک کام کرنا ہے. کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسلام کو پڑھنا ہے, اور اسلام کو پڑھنے کے بعد اسلام کے اندر میں کیا کیا کمیاں اور کیا کیا خرابیاں ہیں اسے اجاگر کرنا ہے, اسے نکالنا ہے, اور اس پر کتاب لکھنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے اسلام کی تاریخ کو, اسلام کی تعلیمات کو پڑھنا کیا کیا شروع کیا. پانچ سال سات سال اس نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اس نے پھر ان کو گورنمنٹ کو کہا کہ بھائی آئی ایم ویری سوری, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کا اس پروجیکٹ کو میں نہیں پورا کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اسلام کو پڑھا تو مجھے تو اسلام میں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. پھر اس کے بعد اس نے کتاب لکھی اپنے سے, کیا نام رکھا اس کا؟ دی اسلام وداؤٹ ورلڈ. بغیر دی ورلڈ وداؤٹ اسلام, بغیر اسلام کی دنیا, بغیر اسلام کی دنیا. اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو تھوڑا بہت امن و امان اور اخلاق ہے وہ بھی اسلام کی برکت ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ دنیا جنگل سے زیادہ خطرناک ہوتی. جہاں جنگل میں ایک جانور طاقتور کس کو کھا جاتا ہے؟ کمزور کو کھا جاتا ہے. کہا یہاں طاقتور کمزور کو نہیں، ایک بڑا طاقتور سارے کمزوروں کو ختم کر دیتا. اس پر اس کو سرزنش ہوئی، اس کو بہت کچھ کہا. کہا اس نے کہا نہیں، یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میرا ریسرچ کہتا ہے. تو کہا اس لیے اسلام اس کو کہتے ہیں کہ اسلام ایسا دین ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل سے صحیح معنی میں اگر آپ اسلام کی سٹڈی کرو گے، اسلام کو پڑھو گے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا حکم بھی انسان کا عقل سلیم کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. کہا فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے عین مطابق اللہ رب العزت نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا. اس دین کے اندر میں بیلنس ہے. اس دین میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ اس دین میں آپ کی دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے. قرآن میں کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ تو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک مرتبہ کسی یہودی نے سوال کیا، کہا کہ یا علی، اے علی. آپ نے کہا جی ہاں، بولیے کیا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کے مذہب میں عبادت کے لیے کتنا وقت ہے، یعنی کتنی دیر عبادت کرنی ہے، 24 گھنٹے میں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے؟ تو حضرت علی مسکرائے اور مسکرا کر آپ نے کہا العبادت لیلا ونہارا، کہ ہمارے دین میں تو 24 گھنٹے عبادت کرنا ہے. تو وہ یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا. وہ کہنے لگا 24 گھنٹے عبادت کریں گے تو دوسرا کچھ کب کریں گے؟ کھائیں گے کب؟ پیئیں گے کب؟ سوئیں گے کب؟ آپ نے کہا ہمارے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 24 گھنٹے گزارنا یہ عبادت ہے. لہذا صبح سے شام تک اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ گویا 24 گھنٹے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. جیسے آپ کھانے بیٹھے اور آپ نے کھانا کھایا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر، اور کھاتے ہوئے آپ نے نیت کی کہ اللہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ کھا کر مجھے طاقت اور ملے اور اس طاقت سے میں تیری اطاعت اور تیری عبادت کروں. آپ آدھا گھنٹہ کھائیں گے، آپ کا پورا کھانا عبادت بن گئے. آپ نے کھانے کے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. تو فرماتے ہیں کہ آپ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے کہ کھانا کھایا اور اس پر شکر ادا کر رہا ہے. آپ کا کھانا عبادت. آپ رات میں سونے کے لیے گئے بستر پر، عشاء کی نماز پڑھی، وتر پڑھی اور آپ جا کر سو گئے، اور آپ نے کہا اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مرنا اور تیرے نام سے جینا ہے. اور یہ کہہ کر آپ سنت طریقے کے مطابق اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر اپنے گال کو رکھ کر سو گئے. اور آپ نے کہا کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں فریش رہوں اور صبح میں اٹھ کر فجر کی نماز اور تہجد کی نماز پڑھ سکوں. فرماتے ہیں آپ کھراٹے لے کر سو، وہ کھراٹے بھی عبادت میں شمار ہوں گے. وہ کھراٹے بھی کس میں شمار ہوں گے؟ عبادت. کھراٹا عبادت. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صبح میں نکلے گھر سے، فجر پڑھی، توفیق ملی تو اشراق پڑھی، اور گھر سے نکلے آپ، اور گھر سے نکل کر آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللهم انی اعوذ بک ان اضل واضل واذل واذل واظلم واظلم وجهل يجهل علی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا پڑھ کر آپ گھر سے نکلے اور آپ نے نیت کی، اے اللہ میں دکان پر جا رہا ہوں، میں فیکٹری پر جا رہا ہوں، میں آفس پر جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ حلال کما سکوں. تو فرماتے ہیں کہ آپ 8 بجے سے لے کر شام کو 4 بجے تک نماز پڑھتے ہوئے آپ نے تجارت کی، وہ پورے کے پورے 10 گھنٹے بھی عبادت میں. صرف اپنی نیت کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے اور ہم یہ کرتے نہیں. ایک دم آسان کام ہے مگر ہم سے یہ ہوتا نہیں. لہذا میرے بھائیو دوستو اور بزرگو, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے. اس دور میں اپنا ایمان بچانا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانا یہ بہت ضروری. ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے اور ہماری نسلوں کا ایمان تو بڑے خطرے میں ہے. ہم تو پھر بھی انفارمیشن ایج میں تھے لیکن ہمارے بچے اے آئی میں ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجن میں. ابھی یہ سپر آرٹیفیشل انٹیلیجن اور اس کے بعد اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. اس میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے کہ ان کا ایمان اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ گھر میں ایمانی اور اسلامی تربیت نہیں ہوگی اور مسلمان اپنے کے جی سے لے کر پی جی تک اپنے تعلیمی ادارے کر مسلمان اسلام کے حدود اور ملک کے قانون کے حدود میں رہ کر اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کرے گا. خدا پاک کی قسم ان کے ایمان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. آج میں کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان آئی سی یو میں ہے. اگر اب بھی ہم نہیں جاگے اور ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کیا اور ایسے ہی ہم منتشر ہو کر پڑے رہے اور اپنی ملت کے لیے ہم نے فکر نہیں کی, خدا پاک کی قسم ہم سب کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اللہ کہے گا ہم نے تمہیں سمجھ دی تھی, ہم نے تمہیں دین دیا تھا, ہم نے تمہیں انسان بنایا تھا, امت محمدیہ میں پیدا کیا تھا, ہمیں تمہیں دولت دی تھی, ہم نے تمہیں صلاحیت دی تھی, کیا نہیں دیا تھا ہم نے تم کو, سب کچھ دیا مگر تم نے اپنے لیے کیا. کیا اپنے دین کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے کچھ کیا بھی تم نے؟ لہذا اس بنا پر ہم اس فکروں کو اوڑے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں تو صاف کہتا ہوں یہ امت ٹانگ کھینچو امت ہے. کون سی امت ہے؟ ٹانگ کھینچو امت ہے. کام کرنے والے کی بھی ٹانگ کھینچتے ہیں. وہ سمندر کے اندر میں ایک جانور آتا ہے, یہ بالکل ہمارے اس کے طرح آتا ہے, وہ عنکبوت کے جیسا ہوتا ہے, کھیکڑا کہتے ہیں اس کو, کھیکڑا. ایک آدمی کھیکڑے پکڑ رہا تھا. اب وہ ڈول میں ڈال رہا تھا, اس نے اوپر سے بند نہیں کیا تو دوسرا وہاں سے گزرا. اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اتنی محنت سے پکڑ رہے ہیں, اس میں ڈال لے, اس کو بند تو کرو, یہ واپس اندر چلے جائیں گے. اس نے کہا ٹینشن لینے کا نہیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. کہا کہ بھائی میں آپ کو نصیحت بول رہا ہوں. کہا بھائی آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ مجھے ٹینشن نہیں ہے. کہا بھائی کوئی اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, کیا سائنٹیفک آپ کی تحقیق ہے, بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا کھیکڑے کی عادت یہ ہے کہ ایک اوپر چڑھتا ہے تو دو نیچے سے ٹانگ کھینچتے ہیں. ایک اوپر چڑھتا ہے تو دو نیچے سے کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ کھینچتے ہیں. کہا ایک بھی اوپر نہیں چڑھ سکتا ہے. آج اس امت کا یہ حال ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے آپ پر اور اپنی نسلوں کے حال پر رحم کرنا چاہیے اور ایک اللہ کے لیے اپنے صفوں کے اندر میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے, ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ اپنی اطاعت کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے اور ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.